تعز بها الاسلام واحلا وتذل بها النفاق واحلا وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وعلى محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صلوات على محمد وعلى محمد برادران عزیز و خواران محترم، ظاہر کہ ایام عزا کے حوالے سے یہ پہلا اشرہ ہے اور جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، میرا نہیں خیال ہے کہ آپ اس سے واقف نہیں ہوں گے یا وہ آپ کے لیے ایک اجنبی آیت ہو یا کوئی نئی آیت ہو، اور اس کے حوالے سے جو گزارشات میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ وہ باقاعدہ کل ہی سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، مگر ترجمے کی حد تک اگر ہم دیکھیں تو پروردگار عالم اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ گمان بھی نہ کرنا، تمہارے ذہن میں خیال بھی نہ آنے پائے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہر وہ شخص کے جو خدا کی راہ میں مارا جائے اس کے لیے ایک ٹائٹل ہے کہ جس کو شہید کہا جاتا ہے، اسے شہید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مگر یہ فضیلت کہ خدا کی راہ میں کسی کو قتل ہونا نصیب ہو جائے یہ بھی توفیق پروردگار کی بات ہے، یہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ توفیق پروردگار عالم اپنے منتخب بندوں کو یہ سعادت دیتا ہے کہ وہ اس کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ قربانی کی صورت میں پیش کریں، اور اس کے بعد پھر اس کی منزلت کا کیا کہنا کہ جو شہیدوں کا سردار بن جائے، سید و شہدا کا لقب حاصل کرے، تاکہ امام مظلوم جو ہیں وہ فقط شہید نہیں ہیں، سید و شہدا ہیں، یعنی شہدا کے سردار ہیں، ماسٹر آف دا مارٹرز۔ اور اسی حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شہید کوئی ہو گیا اور لوگ اس سے واقف نہیں تھے کہ اس کی منزلت کیا ہے، اسی لیے کئی مقامات پر ہمیں ان شہدا کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ جنہیں کہا جاتا ہے گمنام شہدا، کہ یہ شہید ہو گئے مگر معلوم نہیں ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ان کا پروفائل کیا تھا، یہ کہاں کے رہنے والے تھے، ان کی منزلت، ان کی عظمت کیا تھی۔ ہم جانتے ہیں بہت سے افراد شہادت کا رتبہ حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بہرحال وہ اپنی زندگی کے اندر ایک بہت بڑی پرسنالٹی، تقویٰ کے اعتبار سے اتنی شہرت نہیں ہوتی ہے، مگر بہرحال شہید ہو گئے، وہ شہادت کا رتبہ انہوں نے حاصل کر لیا۔ کچھ وہ شہید ہوتے ہیں کہ جو اپنی دنیا کے اندر، زندگی کے اندر بالکل سرٹیفائیڈ متقین کی فہرست میں ہوتے ہیں۔ ایک وہ دیکھیے دنیا داری اور ریاکاری کا معاملہ ہے، اس کے اندر تو بہت سے افراد تقویٰ نہ بھی ہو تو اپنے آپ کو متقی پوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو ریاکاری والا معاملہ ہے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ نہیں، واقعا پورے خلوص کے ساتھ ہو، ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ شخص جو متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، آیا یہ واقعا پروردگار عالم کی نظر میں بھی متقی ہے یا فقط یہ دنیا والوں کی نظر میں تو متقی ہے مگر پروردگار کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے، اس میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے، یہ کیسا پتا چلے؟ اس کے پتا چلانے کے صرف دو طریقے ہیں، یا تو قیامت کا میدان آ جائے اور ہمیں پتا چلے کہ پروردگار عالم واقعا کسے متقی قرار دیتا ہے، پروردگار کسے مخلص قرار دیتا ہے، پروردگار عالم کسے اپنے سے قریب قرار دیتا ہے، یا تو میدان قیامت کا انسان انتظار کرے، اور یا پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پروردگار اسی دنیا میں اپنی کسی حجت کے ذریعے سے اس کا تعارف کروا دے اور بتا دے کہ ہاں یہ وہ ہے۔ دیکھیے معیار قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے دیا، سورہ مبارکہ حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ اور اس کی بہت مشہور آیت، یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے، اس دنیا میں تم آ تو گئے اور تمہیں مختلف قبیلوں کے اندر، برانچز کے اندر، ٹرائبز کے اندر ہم نے تقسیم کر دیا، یہ کام ہم نے کیا ہے، خدا فرماتا ہے یہ کام ہم نے کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کلے تعارفو، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے انٹروڈیوس ہو سکو، تمہارا آپس میں انٹروڈکشن ہو سکے، تعارف ہو سکے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، یعنی پروردگار عالم اس کو کنڈیم نہیں کرتا کہ اگر کوئی کسی برانچ سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی ایریا سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی ایک لینگویج بولنے والا ہے، کوئی دوسری زبان بولنے والا ہے، نو پرابلم۔ پروردگار عالم نے اسے خود اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے یہ کام کیا، کہا کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈکشن ہو سکے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، مثلا بہت سے افراد کبھی کبھی تقویٰ کا اوور ڈوز ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس قسم کے انٹروڈکشن کے اندر بلیو ہی نہیں کرتے. کیا مطلب تھا کہ سر بس ٹھیک ہے صاحب، یہ کیا ہوا کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں اور یہاں کا رہنے والا ہوں، یا میں یہ زبان بولنے والا ہوں یا میں وہ زبان بولنے والا ہوں. کہا کہ نہیں یہ سب بیکار کی باتیں. اچھا تو پھر ٹھیک ہے، عقل مندی کی کیا بات ہے؟ کہا کہ سب اللہ کے بندے ہیں. بات تو بالکل ٹھیک ہے، بندے سب اللہ کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ ذرا غور فرمائیے، ابھی الحمدللہ حج کی سعادت حاصل کر کے میں بھی آیا اور مولانا نقوی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، اور اسی طرح کئی مومنین ہوں گے کہ جو وہاں پر موجود تھے. اب فرض کیجیے کہ کوئی انسان کھو جائے، پتا نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے، کس طریقے سے، اور اس سے اگر کوئی پوچھے کہ صاحب آپ کا اناؤنسمنٹ ہم کرواتے ہیں کہ آپ کھو گئے ہیں، تو بتائیے تو اسے آپ کا نام کیا ہے. وہ کہ نام وام میں کیا رکھا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ کہ نام کا کیا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، بس یہ اناؤنسمنٹ کرواؤ. تو بھائی وہاں پر جتنے ہیں وہ 20-25 لاکھ سب اللہ کے بندے ہیں. اگر یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ بھائی ایک اللہ کا بندہ کھو گیا ہے، جس اللہ کے بندے کو ملے وہ اس اللہ کے بندے کو پہنچا دے، تو وہ اللہ کا بندہ کہاں ملے گا؟ کس طریقے سے اس کا تعارف کروایا جائے، کس طریقے سے معلوم ہو کہ یہ ہے کون جو کھو گیا ہے، اور اگر وہ کھویا ہوا مل جائے تو اس کے بارے میں اس کے رشتے داروں کو کیسے بتایا جائے کہ صاحب وہ آپ کا اللہ کا بندہ جو کھو گیا تھا وہ مل گیا ہے؟ تو اللہ کے بندے آ کر اپنے اللہ کے بندے کو لے جاؤ، یہ کیسے پتا چلے گا؟ نہیں صاحب آپ کا نام ہونا چاہیے. اچھا بھائی میرا نام یہ ہے. کہا اچھا آپ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، نیشنلٹی کیا ہے، کس ملک سے آپ کا تعلق ہے؟ اب وہ اگر اس پر بکھر جائے اور کہے کہ نہیں صاحب یہ میں نہیں بتاتا، میں اللہ کا بندہ ہوں، نام بتا دیا بہت کافی ہے، اس کے بعد آپ وطن پوچھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ زبان پوچھ رہے ہیں، اس کے بعد آپ یہ پوچھ رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں، نہیں چلے گا. پروردگار فرماتا ہے غلط، یہ غلط طریقہ ہے. یہ ہم نے یہ کام کیا ہے کہ تمہیں مختلف قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے. کیوں تقسیم کیا ہے؟ لڑنے کے لیے نہیں، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کروا سکو کہ بھائی یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کے ماں باپ کون ہے، اس کا علاقہ کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، تاکہ دوسرا پہچان سکے، سمجھ سکے. بس اس حد تک ہے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے اسے وجہ فضیلت بنا لیا وہیں سے گڑبڑ شروع ہو جائے گی. اگر تم نے اسے وجہ فضیلت بنا لیا، تعارف کی حد تک بالکل ٹھیک ہے. تعارف کون سا تعارف؟ شناختی کارڈ والا تعارف، آئیڈینٹی کارڈ والا تعارف، اس حد تک بات ہے تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں بات اس سے آگے بڑھی کہ چونکہ میں فلاں علاقے سے رہنے والا ہوں، وہاں سے میرا تعلق ہے، لہذا اب مجھے افضل مانو، اسے مفضول مانو، میں سپریورٹی کمپلیکس کے اندر مبتلا ہو جاؤں، اسلام کہتا ہے نہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تم جہاں کے رہنے والے ہو بالکل ٹھیک ہے، وہ تمہارا تعارف بنے گا. تم جو زبان بولنے والے ہو، سورہ روم کے اندر خدا نے کہا کہ یہ زبانوں کا اختلاف یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے. یہ پروردگار کہتا ہے یہ ہماری نشانیوں میں، ایک زبان، وہی گوشت کا ٹکڑا، وہی گوشت کا ٹکڑا موو کر رہا ہے اور دانتوں سے لگ رہا ہے، مختلف آوازیں نکل رہی ہیں، اور خدا کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ اسی موومنٹ سے، اسی حرکت سے کوئی اردو بول رہا ہے، کوئی انگریزی بول رہا ہے، کوئی سوائلی بول رہا ہے، کوئی گجراتی بول رہا ہے، کوئی تھائی لینگویج بول رہا ہے. یہ ساری زبانیں اس ایک گوشت کے ٹکڑے کی مختلف حرکتوں کا نتیجہ ہے. یہ پروردگار کی چھوٹی نشانی ہے، یہ خدا کی چھوٹی نشانی ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے. پروردگار عالم نے اسے بھی اپنی نشانی قرار دیا کہ سوچو کہ یہ بھی ہماری نشانی ہے. تو اے پروردگار یہ کیا ہے؟ کہا تعارف کا ذریعہ، ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے سے انٹروڈیوس ہو سکو، یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن اگر تم کہو کہ میں چونکہ عرب ہوں اسی لیے نان عرب کے اوپر مجھے فضیلت حاصل ہے، کہ یہ نہیں چلے گا. آیت پوری سنیے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. کیوں پیدا کیا؟ وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہیں مختلف قبیلوں میں ہم نے تقسیم کیا. کیوں؟ لتعارفوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹروڈیوس ہو سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقویٰ والا ہے، عزت والا وہ ہے جو تقویٰ والا ہے. تقویٰ حاصل کرو، متقی بن جاؤ، متقین کی صف میں شامل ہو جاؤ، تاکہ امام المتقین کے امام ماننے کا حق ادا ہو سکے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. وہ شناختی کارڈ والا تعارف اس کے لیے وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر پروردگار عالم سے قربت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ معیار کیا ہے، یہ سرزمین یا وہ سرزمین، کا نہیں چلے گا. تقوی میں تمہیں آگے ہونا چاہیے. واقعی تقوی ہے یا نہیں کیسے پتا چلے؟ دنیا میں تو جو دین کا علم لے کر اٹھتا ہے وہ تقوی کا دعویٰ بھی ساتھ ساتھ رکھتا تو ہے, مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پتا کیسے چلے کہ واقعی تقوی ہے یا تقوی کے نام پر کوئی دو نمبر مال ہمارے سامنے آ گیا ہے. دیکھیے ہوتا ہے کہ ایک جینوئن پروڈکٹ ہے اور ایک دو نمبر فیک نقلی جعلی چیز ہے وہ مارکیٹ کے اندر آ گئی اور لوگ دھوکے میں غلط چیز کو لے رہے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید یہ جینوئن ہے, لیکن وہاں پر دھوکہ ہو جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فقط دعوے کو قبول کیا جائے, یعنی دعوے کے آگے اور بھی کچھ ہونا چاہیے؟ اگر قیامت کا میدان آ جائے تو وہ تو رپورٹ کارڈ کے اناؤنسمنٹ اور رپورٹ کارڈ کے ہینڈ اوور کرنے کا دن ہے, اس وقت اگر پتا چلا تو پتا چل ہی جانا ہے. مزہ تو یہ کہ دنیا کے اندر پتا چلے. کہ دنیا کے اندر معلوم کرنا ہے تو صرف ایک طریقہ ہے کہ جو آلریڈی حجت ہونا جس کا اسٹیبلش ہو چکا ہے وہ کسی کے بارے میں بتائے کہ یہ پروردگار کے نزدیک کیا معیار رکھتا ہے اور کتنی قربت رکھتا ہے. بس اس کے علاوہ کیسے پتا چلے گا؟ اس کے علاوہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ابتدا پہ ساکن تو نہیں ہو سکتا نا, وی کانٹ اسٹارٹ فرام زیرو, کہیں نہ کہیں سے تو پتا چلے. اگر ہم پیغمبر اکرم کو بھی پیغمبر مانتے ہیں تو اس دعوے کو پروو کرنے کے لیے, جسٹیفائی کرنے کے لیے ثبوت مانگتے ہیں کہ آپ معجزہ دکھائیے. حضرت آدم علیہ السلام ہو یا جناب موسیٰ علیہ السلام ہو یا جناب عیسیٰ علیہ السلام ہو یا پیغمبر اکرم ہو, کیا ایسے ہی ان کو نبی مان لیں گے؟ کہا نہیں. کہا نبی ماننا ہے تو پہلے ان سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ کوئی معجزہ پیش کریں. کہا معجزہ کیوں؟ کہا کہ جسٹیفائی ہو سکے کہ یہ دعویٰ صرف دعویٰ نہیں ہے, واقعی دعویٰ مبنی پر حقیقت ہے, یہ ریئل دعویٰ ہے, صحیح کلیم ہے, فیک نہیں ہے, فالس نہیں ہے, کوئی فیبریکیٹڈ بات نہیں ہے. اسی لیے پیغمبر اکرم قرآن مجید کو اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں. اور کئی معجزے جو پیغمبر اکرم نے دکھائے کہ صاحب مجھے جب پروفٹ مان رہے ہو تو پہلے میں نے اس کے لیے پروف پیش کیا ہے, اپنا کردار بھی پیش کیا ہے اور یہ معجزہ بھی پیش کیا ہے. اب پیغمبر اکرم کو مان لیا, پیغمبر اکرم اب جس کا تعارف کرواتے جائیں یہ ماننا پڑے گا کہ کسی اور کی منزلت مشکوک ہو سکتی ہے مگر ان کی منزلت مسلم ہے کہ جس کا تعارف بار بار پیغمبر اکرم نے کروایا. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے برادران عزیز یہ وہ منزل ہے کہ دیکھیں جو میں شہادت اور اس کے حوالے سے جو گفتگو آگے کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے مقدمہ آج کی مجلس کے اندر میری کوشش ہے کہ تیار ہو جائے. کہ دیکھیے آپ غور فرمائیے کہ پیغمبر اکرم نے بار بار اہل بیت کا تعارف کروایا, بار بار اہل بیت کا تعارف کروایا, کتنی کثرت کے ساتھ. یعنی آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ دعوت ذوال عشیرہ سے لے کر غدیر خم کے ممبر تک ہر جگہ پر ہمیں پیغمبر کی زبان پر علی 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 ہی نظر آتا ہے. تو یہ کس لیے ہے؟ پیغمبر اکرم اتمام حجت کرنا چاہتے ہیں تاکہ بعد میں کسی کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی لنگڑا لولا لیم ایکسکیوز باقی نہ رہے, کوئی عذر باقی نہ رہے. کوئی اگر کہے کہ پیغمبر اکرم کو کلیئرلی بتا دینا چاہیے تھا, یہ بعض افراد بعض احباب ہمارے نوجوان دوست کبھی کبھی سوال کرتے ہیں کہ پیغمبر نے کلیئرلی کیوں نہیں بتایا. میں کہتا ہوں کہ آپ بتائیے کلیئرلی کس طرح سے بتاتے ہیں اور پھر سیرت رسول میں تلاش کیجیے کہ اس طرح پیغمبر نے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا. ہر وہ طریقہ ایکسپلیسٹلی بالکل کلیئرلی بات کو واضح کر کے پیش کرنے کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے پیغمبر اکرم نے ہر وہ طریقہ اختیار کیا تاکہ قیامت تک کے لیے کسی کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی عذر لنگ باقی نہ بچے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, دعوت ذوال عشیرہ سے شروع کریں اور آگے بڑھ جائیں. میں دعوت ذوال عشیرہ نہیں پڑھ رہا, میں تو فقط خصوصیت کے ساتھ اگر پیغمبر اکرم کی زندگی کے آخری چند سال آپ دیکھیں, تو اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ پیغمبر اکرم بار بار تکرار کر رہے ہیں, اتنا تکرار کیا پیغمبر اکرم نے کہ بعض افراد نے بہت عجیب ایک بات کہی. دیکھیں علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ, میں انہیں اپنا ایک بہت بڑا محسن مانتا ہوں, اگرچہ میں براہ راست ان سے استفادہ نہیں کر پایا, ایج ڈفرنس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو چکا تھا اور ہم بہت چھوٹے تھے جب وہ آیا کرتے تھے پاکستان, لیکن ان کی کتابوں سے الحمدللہ کچھ استفادے کا موقع ملا. اور جو اگلی میری گزارشات اگلی تقریروں کے اندر ہوں گی ان میں بھی بہت ساری باتیں وہ ہیں کہ جو علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ ان کے جو بیانات اور ان کی کتابوں سے جو استفادہ ہے اس میں بہت ساری باتیں اسی میں سے میں نقل کروں گا. علامہ صاحب ایک بہت پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں مولوی عبدالحق, مولوی عبدالحق. اچھا اب یہ اردو کے حوالے سے تو کوئی غیر معروف نام نہیں ہے, بابا اردو کا لقب ان کو حاصل ہے. اچھا مولوی عبدالحق نے اپنی ایک کتاب کے اندر ایک بات لکھی, علامہ نقل اس کو کوٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں. ان کی کتاب جس کے اندر وہ اپنے زمانے کے کچھ افراد کا تذکرہ کر رہے ہیں, کچھ بایوگرافی کہ یہ صاحب ان کی یہ سوانح حیات, یہ صاحب ان کی یہ سوانح حیات, اور اس کو کوٹ کرتے کرتے کسی کا کال نقل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے انہوں نے بڑے انصاف کی بات کی. کیا انصاف کی بات کی؟ مولوی عبدالحق فرما رہے ہیں کہ بڑے انصاف کی بات کی. انصاف کی بات یہ کی کہ صاحب یہ پیغمبر اکرم نے آل محمد کے فضائل اتنے بیان کیے, اتنے بیان کیے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ صحیح نہیں ہو سکتے. غور فرمایا آپ نے, دیکھیے منطق بڑی عجیب ہے. آل محمد کی دشمنی انسان کو کس طرح سے کنکلوژنز ڈرا کرواتی ہے. تو پیغمبر اکرم نے اتنی حدیثیں پیغمبر اکرم کی ہیں آل محمد کے فضائل کے بارے میں کہ مجھے یقین آ گیا کہ یہ صحیح نہیں ہو سکتی. کئی عجیب بات ہے. یعنی اگر آپ ذرا لاجیکل اس کو دیکھیں, ڈز اٹ ساؤنڈ لاجیکل کہ کیا واقعہ ایسا ہوتا ہے؟ ایک واقعہ ہوا, ایک اخبار کے اندر آیا, باقی کسی اخبار نے رپورٹ نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ کچھ مشکوک خبر ہے, پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں. ایک ہی اخبار لکھ رہا ہے, اچھا دو اخبار لکھ رہے ہیں تھوڑا ویٹ بڑھ جاتا ہے, تین اخبار لکھ رہے ہیں تھوڑا ویٹ اور بڑھ جاتا ہے, 300 اخبار لکھ رہے ہیں, 3000 اخبار لکھ رہے ہیں, سارے نیوز چینلز اس کو بیان کر رہے ہیں, وہاں سے رپورٹر لائیو اس کو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں, اس پر اپنی بریفنگ دے رہے ہیں, اس پر مذاکرے ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ اتنے نیوز چینلز نے اس خبر کو نشر کیا ہے کہ میں شک میں پڑ گیا کہ یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں, یہ لاجیکل ہے؟ یعنی ایک اصطلاح ہے کہ حد تواتر تک پہنچ جانا. وہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ ہر طبقے میں راویوں کی اتنی بڑی تعداد کسی بات کو رپورٹ کرے کہ یقین کی حد تک بات پہنچ جائے. ناؤ اٹس سرٹن, اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہو ہی نہیں سکتا, بالکل صحیح ہے. اب پیغمبر اکرم یہ ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم سے آل محمد کے فضائل اتنے رپورٹ ہوئے ہیں, اتنے رپورٹ ہوئے ہیں, مجھے یقین آ گیا کہ صحیح نہیں ہو سکتے. پیغمبر اکرم واز اے بزی پرسن, پیغمبر اکرم بہت مصروف آدمی تھے. یہ کیا پیغمبر کو جب دیکھیں تو کہہ رہے ہیں میرے بھائی کی یہ فضیلت ہے, جب جائیں تو کہہ رہے ہیں میری بیٹی کی یہ فضیلت ہے, جب جائیں تو کہہ رہے ہیں میرے نواز حسن کی یہ فضیلت ہے, میرے حسین کی یہ فضیلت ہے. ایسا لگتا ہے پیغمبر کو کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ پنجتن کے فضائل بیان کریں. علامہ نقن صاحب اس کے اوپر تبصرہ کر دیں, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہے, یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی کہے کہ میں نے پیغمبر اکرم کو جب دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا, مجھے یقین آ گیا پیغمبر قرآن نہیں پڑھا کرتے تھے. اچھا کبھی الحمد کا سورہ پڑھ رہے ہیں, کبھی بقر پڑھ رہے ہیں, کبھی آل عمران پڑھ رہے ہیں, کبھی نساء پڑھ رہے ہیں, کبھی مائدہ پڑھ رہے ہیں, کبھی ناس پڑھ رہے ہیں, کبھی کوثر, کبھی قدر, کبھی یہ کبھی وہ. پیغمبر نے قرآن اتنا پڑھا اور اتنے لوگوں نے بتایا کہ پیغمبر قرآن پڑھا کرتے تھے کہ مجھے یقین آ گیا کہ پیغمبر اکرم نے نہیں پڑھا ہوگا. کہ پیغمبر بہت مصروف آدمی تھے, پیغمبر اکرم کو بہت سارے کام کرنے تھے. یہ کیا کہ کبھی فاتحہ پڑھ رہے ہیں, کبھی بکر, کبھی آل عمران؟ تو جواب یہی آئے گا نا کہ پیغمبر اکرم قرآن ہی کو تو اپنے بعد ہدایت کے لیے چھوڑ کر جا رہے تھے. تو پیغمبر اکرم جو چھوڑ کر جا رہے ہیں اسی کا تعارف بار بار کروائیں گے. اگر پیغمبر صرف قرآن کو چھوڑ کر جا رہے ہوتے تو صرف قرآن کا تعارف کرواتے, پیغمبر قرآن اور اطرت دونوں کو چھوڑ کر جا رہے تھے, لہذا دونوں کا تعارف کروا رہے تھے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, واقعا معاملہ تو ایسا ہی ہے. اب اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں پیغمبر کو کیوں اتنا اصرار ہے, کیوں پیغمبر بار بار تعارف کروا رہے ہیں آل محمد کا, وجہ کیا ہے؟ پیغمبر نہیں چاہتے, مارک مائی ورڈز, پیغمبر نہیں چاہتے کہ قیامت تک کے لیے کوئی یہ کہہ سکے, پیغمبر اکرم کی طرف انگلی اٹھا کر یہ کہہ سکے کہ پیغمبر نے اگر تعارف کروا دیا ہوتا تو ہمیں کسی قسم کا شک نہ ہوتا. پیغمبر کس طرح سے تعارف کروائے, جتنے طریقے ممکن ہیں اس طریقے سے پیغمبر اکرم تعارف کروا رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر خصوصیت سے آپ دیکھیں, یعنی وہ آغاز دعوت ذوالعشیرہ اور اس کے بعد 8 ہجری جس کے اندر مکہ فتح ہوتا ہے, پیغمبر اکرم نے بار بار تعارف کروایا. واللہ یہ پیغمبر اکرم پر بہتان ہے یہ کہنا کہ پیغمبر نے کیوں تعارف نہیں کروایا. ارے اس سے بڑا کیا تعارف ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم جب مکہ فتح کرتے ہیں تو اس موقع پر بت شکنی کے لیے اپنے کاندھوں پر بلند کیا ہے تو علی ابن ابی طالب کو بلند کیا ہے. اور آپ ذرا دیکھیے واقعا یعنی یہ عجیب اس کا تعلق بن گیا مولا کی ظاہری خلافت سے، مولا کی ظاہری خلافت سے اس کا عجیب تعلق بن گیا کہ جب مولا متقیان 36 ہجری کے اندر ظاہری طور پر بھی یعنی وہ خلافت کہ جو علی کی محتاج ہو سکتی ہے، علی کبھی اس کے طلبگار نہیں ہوئے، مولا جب اس منزل پر آتے ہیں اور ممبر پر جا کر بیٹھتے ہیں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ممبر رسول پر، تو جا کر وہیں پر بیٹھتے ہیں جہاں پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے تھے، مولا اسی جگہ پر جا کر بیٹھے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور جب مولا بیٹھے ہیں تو اس موقع پر مولا نے خطبہ بھی دیا ہے، پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے، اور وہ ظاہر ہے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، مگر فقط ایک یا دو جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مولا نے جو کہا اس کا ایک خلاصہ یہ بھی ہے کہ حمد اس پروردگار کی آج حق اس کے مقام پر واپس آ گیا، حق اس کے مقام پر واپس آ گیا، مولا نے بہت کچھ کہہ دیا اس ایک جملے کے اندر، مگر اس کے بعد مولا محسوس کر رہے ہیں کہ جو مجمع موجود ہے وہ کچھ کانوں میں کانا پھوسی کر رہا ہے، سرگوشیاں کر رہا ہے، وسپرنگ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا تیسرے کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے، مولا سوال کرتے ہیں یہ نجوا یہ سرگوشیاں کس بات کی ہے؟ کسی نے آگے بڑھ کر یہ کہا کہ علی آپ سے جو پہلے تھے وہ کم سے کم ایک اسٹیپ اتر کر بیٹھا کرتے تھے، آپ وہیں جا کر بیٹھ گئے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے تھے، اس موقع پر مولا نے کہا یہ ممبر کی لکڑیاں کیا ہیں، میں نے تو وہاں قدم رکھے ہیں جہاں مہر رسالت موجود تھی، میں نے تو مہر رسالت پر قدم رکھا ہے، یہ تعارف پیغمبر اکرم نے کروایا، حوالہ مولا کائنات نے خود اپنی تقریر میں اسے قرار دیا، اور اب اس پہ علامہ طالب جوہری صاحب نے واقعا ایک بہت عمدہ تبصرہ کیا، وہ ایک مرتبہ اسی طرح سے فضائل بیان کرتے کرتے یہ جملہ کہنے لگے، وہ کہے بات تو عجیب لگتی ہے کہ بھائی مہر رسالت کے اوپر مولا کے قدم، کہ یہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ یہ بالکل اسی طریقے سے ہوا، دیکھیے یہ توہین ہے پیغمبر اکرم کی، نعوذ باللہ من ذالک، قطعاً نہیں، توہین اس صورت میں ہو جب قرآن کے اوپر کوئی دوسری کتاب آپ رکھ دیں، لیکن قرآن پر اگر قرآن رکھ دیں یا ایک پارے پر دوسرا پارا رکھ دیں وہ توہین نہیں ہوتی، اسے توہین نہیں کہا جا سکتا، مولا کائنات 8 ہجری جب فتح مکہ ہو رہا ہے اس موقع پر پیغمبر اکرم بت شکنی کے لیے بلند کرتے ہیں اپنے کاندھوں پر، تو مولا کائنات کو یہ علی کا نصیب ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر فتح مکہ کے موقع پر مہر رسالت پر پیغمبر اکرم نے بلند کیا بت شکنی کی خاطر، اور غدیر خم کے میدان میں بلند کیا، اپنے ہاتھوں پر بلند کیا تاکہ مولائیت کا اعلان ہو جائے، من کنت مولاہ فہذا علی المولا، آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، یہ تعارف کی منزل ہے، پیغمبر بار بار تعارف کروا رہے ہیں، یہ منزل چاہے میدان غدیر خم ہو یا 8 ہجری کے اندر مولا کائنات وہ شکنی کے لیے کاندھوں پر بلند ہو رہے ہو، درمیان میں آپ دیکھیے وہ 9 ہجری جب آتی ہے تو پیغمبر اکرم پھر مولا کا تعارف کرواتے ہیں، پھر مولا کا تعارف، اور صرف مولا کا تعارف جی نہیں، جناب سیدہ کا تعارف، امام حسن کا تعارف، امام حسین کا تعارف، جو 24 ذوالحجہ کو آپ نے یقیناً یہاں پر بھی اس حوالے سے پروگرام منعقد کیا ہوگا، عید مباحلہ، یعنی یہ چھوٹی بات ہے، ابن تیمیہ جیسے متعصب شخص نے بھی اپنی کتاب کے اندر جہاں آل محمد کے فضائل کی تمام روایتوں کو تقریباً مسترد کر دیا، وہاں اس نے بھی کہا کہ ہاں مباحلہ کے اندر پنجتن کی موجودگی سے انکار ممکن نہیں ہے، یہ پیغمبر اکرم کیوں لے کر جا رہے ہیں، ندو ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اے حبیب کہہ دیجئے، فقل تعالوا ندو ابنانا، ان نصارہ نجران سے کہہ دیجئے کہ اب بہت ہو گئی گفتگو، علم آنے کے بعد بھی اگر کوئی کٹ حجتی پر آمادہ ہے ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، اور اب مباحلے کی منزل ہے، ثم نبتہل مباحلہ کریں، پر نجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور جو جھوٹا ہو اس پر اللہ سے لعنت طلب کریں، پیغمبر اکرم کس کو لے کر گئے، کس کو پیغمبر اکرم لے کر گئے، ابنانا کی منزل پر حسن اور حسین کے سوا کون ہے، نساءنا کی منزل پر جناب سیدہ کے سوا کون ہے، نفس کی منزل پر مولا کے سوا کون ہے، یہ علی کا شرف ہے کہ میدان مباحلہ میں آئیں تو نفس رسول بن جائیں، شب ہجرت بستر رسول پر آئیں تو اللہ کا نفس بن جائیں، یہ مولا کا شرف ہے، اور اس کے بعد پیغمبر یہ تعارف کی منزل، یعنی یہ تعارف چھوٹا تعارف ہے، کہ جب پنجتن چلے تو دوسروں کو سمجھ میں آیا ہو یا نہ آیا ہو، عیسائیوں کے عالم کو سمجھ میں آ گیا اور یہ جملہ اس کی زبان پر آ گیا کہ خدا کی قسم ان سے مباہلا نہ کرنا، اگر یہ پہاڑ کے ہٹنے کی دعا کر دیں یہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ یہ تعارف نہیں ہے تو کیا ہے؟ پیغمبر اکرم مسلسل تعارف کروا رہے ہیں، چاہے غدیر خم کا ممبر ہو، چاہے مباہلہ کا میدان ہو، چاہے دعوت ذوالعشیرہ ہو، اور چاہے فتح مکہ کا موقع ہو، چاہے سورہ برات کی تبلیغ کا موقع ہو جو پھر 9 ہجری کے اندر ہوا۔ پیغمبر اکرم نے خدا کی قسم برادران عزیز کہیں پر بھی کوتاہی نہیں کی۔ پیغمبر اکرم جب کہہ رہے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، وہ انہما لن یفترقا، ہرگز یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، قیامت آ جائے گی حوض کوثر پہ، یہ دونوں میرے ساتھ آئیں گے، یعنی قیامت آ سکتی ہے، ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہو سکتی۔ یہ پیغمبر اکرم کا اعلان ہے۔ اب اس کے بعد امپورٹنٹ تمسک، پیغمبر اکرم تعارف کیوں کروا رہے؟ تمسک، ان سے وابستہ ہو جاؤ، اپنی مشکلات کا حل ان کے پاس ڈھونڈو، قرآن کیا کہتا ہے، اہل بیت کیا کہتے ہیں، اہل بیت کے فرامین کیا ہے، اہل بیت کی گائیڈنس کیا ہے، اہل بیت نے کیا اس کے بارے میں کہا ہے، یہ تمام تر چیزیں اگر تم کر رہے ہو تو واقعاً وہ محبت تمسک کے ساتھ ہے، ورنہ فقط دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ دیکھیے برادران عزیز، جو میں تقویٰ کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی وہی یہاں پر آ کر مل جائے گی، صرف دعویٰ کافی ہے؟ کافی نہیں ہے۔ جیسے کہ برادر عزیز مولانا نقوی صاحب قاسم کی داستان کے حوالے سے بھی بیان کر رہے تھے کہ امام حسین نے کس چیز کے بارے میں اصرار کیا، اسی بات پر کہ دیکھو تم اپنے کاموں کو بھی درست کرو، تمہاری محبت ہے اور اس محبت کی وجہ سے تم میرے لیے محترم ہو، مگر میرے نزدیک محترم ہونا یہ ایک منزل ہے، محبت کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو جسٹیفائی ہونا ضروری ہے۔ جو ماننے والا ہوتا ہے وہ فقط نام کا ماننے والا نہ ہو، وہ واقعاً کام کا ماننے والا بھی ہو، یہ وہ منزل ہے کہ جو مطلوب ہے برادران عزیز۔ دیکھیے امام حسین پیغمبر اکرم کیوں تعارف کروا رہے ہیں، بار بار تعارف کروا رہے ہیں، ہاذا حسین ان فارفو، پہچانو اسے، یہ حسین ہے۔ پیغمبر اکرم خطبہ دیتے دیتے اپنے خطبے کو توڑ دیتے ہیں، اگر نظر آئے کہ حسین کرتے کے دامن میں الجھ کر اگر گر رہے ہیں، اپنے خطبے کو توڑتے ہیں اور اترتے ہیں، امام حسین کو اٹھاتے ہیں، اپنی گود میں لے کر آتے ہیں، ممبر پر اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاذا حسین ان فارفو، یہ حسین ہے، پہچانو اسے، یہ پہچانو، یہ حسین ہے۔ ہر شہید امپورٹنٹ ہے، مگر وہ شہید کے جس کا تعارف خود پیغمبر اتنی مرتبہ کروا چکے ہوں، اگر اس کی قدر و منزلت کو خود امت نہ سمجھے، یہ اس امت کی بڑی بدبختی ہے، یہ واقعاً اس امت کی بڑی بدبختی ہے کہ جس کا تعارف پیغمبر اکرم نے کروایا اور مسلسل کروایا، اس کے بعد بھی وہ اس کی منزلت کو نہ پہچان سکے۔ اسی رسول کا کلمہ پڑھتے رہیں، اسی رسول کی محبت کا دعویٰ بھی ہو، اور اس کے بعد جسے رسول اپنا وارث قرار دے اسی کے احترام کو نہ پہچان سکے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ یہ کیسا رسول کو ماننا ہے، یہ کیسا پیغمبر کا کلمہ پڑھنا ہے کہ جس کے بعد تمہیں علی سمجھ میں نہیں آیا، جس کے بعد تمہیں جناب سیدہ کی عظمت سمجھ میں نہ آئی، جس کے بعد تمہیں حسن اور حسین سمجھ میں نہ آئے، یہ کیسا پیغمبر اکرم کو ماننا ہے؟ ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں، ہم یہی کہتے ہیں، یہی تنقید کرتے ہیں۔ تو برادران عزیز، اگلا مرحلہ یہ بھی ہے کہ جب تم امام حسین کو ماننے والے ہو، جب تم امام زمانہ کے ماننے والے ہو، جب تم جناب سیدہ کے ماننے والے ہو، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گروہ پر تنقید کی جائے یہ کہہ کر کہ تم پیغمبر کو ماننے والے ہو، آل محمد تمہیں سمجھ میں نہیں آئے؟ تو کیا یہ تنقید ہم پر نہیں آئے گی؟ تم آل محمد کو بھی مانتے ہو تو اس کے بعد تمہارا کردار تو اور اعلیٰ اور عرفہ ہونا چاہیے، واقعاً تمہارے کردار کے اندر نظر آنا چاہیے کہ تم آل محمد کے ماننے والے ہو۔ تمہیں اگر دیکھیں، تمہارے اذا خانے کو دیکھیں، تمہارے گھروں کو دیکھیں، تمہارے اداروں کو دیکھیں، نظر آنا چاہیے کہ ہاں یہ آل محمد کے ماننے والے ہیں۔ اس کے بعد یہ نہیں چلے گا کہ ہم صرف اذا خانے کی حد تک امام حسین کو محدود کر دیں، یہ نہیں چلے گا کہ اگر ہماری نمازیں ہیں، ہماری ذاکری ہے، ہمارا گریہ ہے، ہمارا ماتم ہے، یہ صرف اذا خانے تک ہو، اذا خانے سے یہ انرجی لے کر معاشرے میں جا کر بتانا ہے کہ ہم اذا خانے سے وہ فیول بھروا کر لاتے ہیں، ہم مسجد میں وہ انرجی لے کر آتے ہیں کہ جس کے بعد شاہراہ حیات پر ہماری زندگی اگر چلتی ہے تو انہی خطوط پر جو آل محمد کے خطوط ہیں۔ ورنہ یہ کیسی گاڑی ہے کہ جو پیٹرول پمپ تک آتی بھی ہے، فیول بھرواتی بھی ہے، اس کے بعد جب چلنے کی باری ہوتی ہے تو کسی اور طریقے سے چلتی ہے۔ کسی اور طریقے سے چلتے ہیں. نہیں برادران عزیز, اگر ہم جناب سیدہ کا غم مناتے ہیں, امام حسین کا غم مناتے ہیں, جناب زینب کی چادر کا ماتم کرتے ہیں, تمام بیویاں اور تمام خواتین اس بات کو سنیں اور یاد رکھیں کہ یہ نہیں چل پائے گا معاملہ کہ صرف عزا خانے کی حد تک تو حجاب کر لیا جائے, اس کے بعد اگر باہر جائیں تو حجاب کو خدا حافظ. اگر جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں, جناب زینب کی ماننے والی ہیں, وہ تمام بیویاں جو بہت محترم ہیں, بہت محترم ہیں, آل محمد کا غم منانے والے سب محترم ہیں. ابھی آپ نے قاسم کی بات سنی, میں تکرار نہیں کرنا چاہ رہا مولانا موصوف کے جملوں کو, لیکن فقط فقط اور فقط دعویٰ یہ قابل قبول نہیں ہے. آگے بڑھنا پڑے گا, آگے بڑھنا پڑے گا. اور آئیے آج یاد کریں امام حسین کی اس پہلی قربانی کو. وہ پہلی قربانی کیا ہے؟ کربلا بعد میں پہنچیں گے, شہادتیں اور بعد میں ہوں گی, یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف بعد میں جائے گا, مگر پہلی قربانی حسین کے کانٹیکس میں کیا ہے؟ حسین کے کانٹیکس میں پہلی قربانی ہے مدینہ کو چھوڑنا, مدینہ سے رخصت ہونا. خدا کی قسم یہ چھوٹی قربانی نہیں ہے. دیکھیے برادران, آپ میں سے جو افراد حج کر کے آئے ہیں یا کسی بھی معصوم کی زیارت کر کے آئے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ چند دنوں کے لیے اگر انسان اس شہر کے اندر گزار لے تو اس کے بعد وہ شہر چھوڑنے کا دل نہیں ہوتا ہے, دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے. ابھی جو حاجی آئے ان سے پوچھئے, تمنا اور خواہش اور دل میں درد یہ ہوتا ہے, کاش کسی طرح سے ایک دن اور رکنے کا موقع مل جائے. مدینہ منورہ, یہ مدینہ ہے جہاں پیغمبر اکرم کا روضہ ہے, جہاں پہ جناب سیدہ کی قبر ہے, معلوم نہیں ہے کہ کہاں پر ہے لیکن یہ ہے تو صحیح, جہاں پر امام حسن کا روضہ ہے, امام حسن کی قبر ہے, جہاں پہ پانچویں امام کا نشان ہے, جہاں پہ چھٹے امام کا نشان ہے. انسان کا دل نہیں جا رہا ہوتا کسی طرح سے یہاں پر ایک دن اور ٹھہرنے کا موقع مل جائے. انسان جب جا رہا ہوتا ہے وہاں سے رخصت ہو رہا ہے, وہ کیا کیفیت ہوتی ہے ذرا غور فرمائیے کہ چند دن ٹھہرنے کے بعد آپ کے دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے, تو حسین کے دل کی کیا کیفیت تھی جب حسین مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہو رہے تھے؟ اس وقت حسین کے دل کا کیا عالم تھا؟ حسین کے دل کی کیا کیفیت تھی؟ کس دل سے نانا کے مدینے کو چھوڑ رہے تھے اور رخصت ہو رہے تھے؟ اس موقع پر اگر حسین سے کوئی سوال کرے, اے حسین کیا واقعا تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم مدینہ منورہ کو چھوڑ دو؟ حسین سے اگر کوئی سوال کرے, حسین چیخ چیخ کے کہیں گے, ارے وہ جگہ کہ جہاں پر میرے نانا کی قبر موجود ہو, جہاں پر میری ماں کا نشان موجود ہو, ارے جہاں پر میں نے اپنے بابا علی مرتضیٰ کو دیکھا, جہاں پر میں اپنے بھائی حسن کے ساتھ کھیلا ہوں, ارے کیسے ممکن ہے کہ اس مدینے کو اپنے دل سے چھوڑ دوں؟ نہیں, مجھے مجبور کیا جا رہا ہے, مجھے مجبور کیا جا رہا ہے. اور یہ صدمہ اور یہ فریاد اور یہ مرثیہ وہ ہے کہ جو امام نے خود پیغمبر اکرم کے روضے پر بھی پڑھا ہے, پیغمبر اکرم کی قبر پر آ کر بھی پڑھا ہے. عزیزوں, آپ نے وہ روایت بھی یقیناً سنی ہوگی کہ دیکھیے جب حسین مظلوم رخصت آخر کے لیے جب پہنچے ہیں تو پیغمبر اکرم کی قبر پر بھی گئے, جناب سیدہ کی قبر پر بھی گئے, امام حسن کی قبر پر بھی گئے. اور کس طرح سے گئے ہیں؟ جب پیغمبر اکرم کی قبر پر گئے ہیں قدم جمع جمع کر چلتے ہوئے, پیغمبر اکرم کے روضے تک گئے, امام حسن کی جب قبر پر گئے تو قدم جمع جمع کر چل رہے تھے, مگر جب جناب سیدہ کی قبر پر گئے ہیں تو ویسے گئے ہیں جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف جاتا ہے, جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف جاتا ہے. اور جب سلام کیا ہے کہ اے اماں میرا سلام قبول کرو, تو قبر سے جواب آیا ہے, اے ماں کے غریب بیٹے تجھ پر سلام, اے ماں کے مظلوم بیٹے تجھ پر سلام, اے ماں کے شہید بیٹے تجھ پر سلام. یہ جناب سیدہ نے سلام کا جواب دیا. اور پیغمبر اکرم کی جب قبر سے رخصت ہو رہے تھے تو اس موقع پر روایات کے اندر یہ جملے بھی آتے ہیں, پیغمبر اکرم کی قبر سے ودا ہونا چاہ رہے ہیں پھر واپس آتے ہیں, پھر رخصت ہوتے ہیں پھر واپس آتے ہیں, یہاں تک کہ پیغمبر اکرم کی قبر پر امام حسین نے اپنا سر رکھ دیا اور سو گئے, آنکھ لگ گئی. یعنی یہ جملہ کتنا بے جوڑ ہے, علامہ نقم صاحب فرماتے ہیں یہ بڑا بے جوڑ جملہ ہے, استراق کی کیفیت آنکھ کیسے لگ گئی کہ لیکن نفسیات کے بدلنے سے اثر بدل جایا کرتا ہے. جب حسین نے اپنا سر رسول کی قبر پر رکھا ہے, حسین کو اپنے تصور میں رسول کا سینہ یاد آ گیا کہ یہ رسول اکرم کا سینہ تھا کہ جس پر سر رکھ کر میں سویا کرتا تھا. بس جیسے ہی یہ تصور کیا حسین کی آنکھ لگ گئی. عزیزو, یہ رسم سینے پر سونے کی آل محمد کے گھرانے میں بہت آگے تک گئی. وہ رسول کا سینہ کہ جس پر حسین سویا کرتے تھے, اور وہ حسین کا سینہ کہ جس پر سکینہ سویا کرتی تھی. شام غریبہ کے بعد یہ بچی یہی کہتے ہوئے چلی, اے بابا تو کہاں ہے, تیری سکینہ کو تیرے سینے کے بغیر نیند. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ایام انقلب انقلبون. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پروردگار ان آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں، جہاں جہاں بھی عزاداری کر رہے ہیں، اے پروردگار ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگوں فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
يا حسين يا حسين يا حسين جا رہا ہوں جا رہا ہوں کربلا اے نانا جان، جا رہا ہوں جا رہا ہوں کربلا اے نانا جان، موت مجھ کو لے چلی ہے کربلا اے نانا جان. جا اے نانا جان جا رہا ہوں جا رہا کر نہ جان، چھوڑ کے اپنا وطن ہوتا ہوں اب میں بے وطن، اندھیرا کا اجلتا دیکھتا ہوں میں چمن، جاتا ہوں بچوں کو لے کر الوداع اے نانا جان، جا رہا ہوں جا اے نانا جان، جا رہا ہوں جا رہا ہوں جا. دل کے ٹکڑے ساتھ ہے گرمی کے موسم میں سفر، کہتی ہے زینب کہ بھیا کیوں درکتا ہے جگر، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہے قافلہ اے نانا جان، جا رہا ہوں جا بلا اے نانا جان، بلا اے نانا جان. وعدہ سفلی وفا کرنے کے دن اب آ گئے، اپنا سر خنجر تلے رکھنے کے دن اب آ گئے، صبر کی تم دیجیے مجھ کو دعا اے نانا جان، جا رہا ہوں کربلا اے نانا جان، جا نہ جان. آگ سے خیمے جلے میں شرم امت نہ جلے، پیاس سے ترپوں میں نہ امت کبھی پیاسی رہی، عرش میں ان پہ ابا کا کی جو سایہ نانا جان، جا رہا ہوں جا رہا ہوں جا رہا ہوں کرب، جب چوری مجھ پہ پھرے الحمدللہ میں کہوں، جب چھری مجھ پہ پھرے الحمدللہ میں کہوں، تیر سے اصغر چدے الحمدللہ میں کہوں، میں نہ روئے روئے جب کہ آسماں اینا نہ جا جا رہا ہوں جا رہا ہوں کربلا، نہ جا جا رہا ہوں جا رہا ہوں کربلا، نہ جا جب تماچے کھائے گی بالی سکینہ روئے گی، آ کے لاش پہ میرے گردہ جلا دکھلائے گی، سر پہ نہ اس وقت بلا شام میرا اے نا نہ جا جا رہا ہوں اے نا نہ جا جا رہا ہوں کربلا، اے نا نہ جا جب تماچے کھائے گی باقلی سکینہ روئے گی، آ کے لاش پہ میرے کرتا جلا دکھلائے گی، سر پہ نہ اس وقت بلا شاہ میرا اے نا نہ جا جا رہا ہوں جا رہا کربلا، اے نا نہ جا جا رہا ہوں جا رہا اے نا نہ جا، دل کے ٹکڑے ساتھ ہے گرمی کے موسم میں سفر، کہتی ہے زینب کہ بھیا کیوں درکتا ہے جگر، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہے قافلہ اے نا نہ جا جا رہا ہوں جا رہا کربلا، اے نا نہ جا جا رہا جا رہا ہوں کربلا، اے نا نہ جا موت مجھ کو لے چلی ہے کربلا، اے نا نہ جا جا رہا ہوں جا رہا ہوں کربلا، اے نا نہ جا یا حسین یا
مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، مجھ کو محمل میں بلے مجھ کو محمل میں بلے تم نہ بٹھانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ گر خطا مجھ سے ہوئی ہے تو خطا معاف کرو، گر خطا مجھ سے ہوئی ہے تو خطا معاف کرو، مار ڈالے نہ مجھے آپ کا جانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، مجھ کو تنہا دیکھ تیار سکینہ ہے علی اکبر بھی، دیکھ تیار سکینہ ہے علی اکبر بھی، ہوں اگر خیر تو تم اتنا بتانا بابا، مجھ کو تنہا
کو تنہا
تم سے شکوا نہ کروں گی اپنی بیماری کا تم سے شکوا نہ کروں گی اپنی بیماری کا خود ہی لے لوں گی دوا تم نہ پلانا بابا مجھ کو تنہا جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی ساتھ اصغر کو لیے جانے کا مقصد کیا ہے ساتھ اصغر کو لیے جانے کا مقصد کیا ہے اپنی بیمار سے تم یہ نہ چھپانا بابا مجھ کو تنہا کے جانا بابا مجھ کو تنہا بابا پردیس میں اکبر بابا پردیس میں اکبر کی کرو جب شادی بابا پردیس میں اکبر کی کرو جب شادی اس گھڑی صغرا کو تم بھول نہ جانا بابا مجھ کو تنہا جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی کے جانا میں اگر ساتھ نہیں ساتھ سکینہ ہے تیرے میں اگر ساتھ نہیں ساتھ سکینہ ہے تیرے تم سکینہ کے کبھی دور نہ جانا بابا مجھ کو تنہا کبھی کے جانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی کاروا جب یہ چلا کر وہ بلائے یاور کاروا جب یہ چلا کر وہ بلائے یاور صغرا کہتی تھی یہی لوٹ کے آنا بابا مجھ کو تنہا
تنہا جانا
کل وارواح المؤمنین والمؤمنات ثواب الفاتحہ